اگلی سورت، سورت ممتحنہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودة وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبیل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس سورت میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ رشتوں کا جہاد کیسے کرو. ایک طرف دین کے کام اور ایک طرف رشتے دار، دوست، گھر والے، ان کو کیسے لے کر چلیں. سورت شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک واقعہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں. ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کر دیتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیاں کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی سب کو بتا دیا، وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں. وہ تو یہ چاہتے کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. تو بات کیا ہے کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، قیامت کے دن نہ تو تمہاری رشتہ داریاں کچھ کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد. کیا ہوگا؟ یفصل بینکم، اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا. واللہ بما تعملون بصیر، اور وہی تمہارے سارے اعمال کو دیکھنے والا ہے. ایک واقعہ جو مکہ کے فتح کے موقع پر پیش آیا، اس کو بنیاد بنا کر ہم سب کو سکھا دیا کہ جب ایک طرف دین کا تقاضا ہو اور ایک طرف دنیا کا تقاضا ہو تو کیا کرو. اور خاص طور پہ اس واقعے میں ہمارے لیے جو بات ہے وہ کیا ہے کہ جب دین کے فائدوں کی جگہ لوگ ذاتی فائدے لینے لگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. قصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مکہ والوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ اللہ کے نبی کا جو تھا، آپ نے اس کو چھپایا. یعنی آپ نہیں چاہتے تھے کہ بڑی جنگ ہو، لوگ پوری تیاری کر کے نکلیں، مکہ والے بھی نکلیں تاکہ ہم سب جائیں تو وہاں بہت خون بہے. آپ خاموشی سے امن کے ساتھ مکہ کو فتح کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ میرا یہ جانا مکہ والوں پہ آخری وقت تک نہ کھلے. اور صحابہ جو قریب کے چند ساتھی تھے ان کو پتا تھا کہ آپ یہ جا رہے ہیں، لیکن آپ نے سب کو منع کر دیا کہ کوئی نہ بتا. اور آپ دیکھیں اس دور میں پبلکلی بھی بات کر دی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ کسی باہر کے بندے کو نہ پتا چلے تو نہیں لوگ بات کرتے تھے. ایک صحابی تھے، حاتی بن ابی بلتا ان کا نام ہے، بدری صحابی تھے، مخلص تھے، بہت ساری نیکیاں کر چکے تھے. ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی. ہوا کیا کہ ان کے بچے مکہ میں رہتے تھے اور یہ چونکہ وہاں کے رہنے والے نہیں تھے تو ان کے کوئی اور رشتے دار نہیں تھے، خود ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکے تھے. ان کے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ کے نبی ظاہر ہے کہ مکہ پہ حملے کے لیے جائیں گے تو جنگ ہوگی نا، تو جب جنگ ہوگی تو میرے بچے تو مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں, تو کفار ظاہر ہے کہ ان پہ ظلم توڑیں گے. تو بیوی بچوں کی محبت میں انہوں نے کفار مکہ کو ایک خط لکھ دیا, اور اس میں لکھ دیا کہ اللہ کے نبی فوجیں لے کے آ رہے ہیں, تم اپنا سامان کر لو. ساتھ ہی نیچے لکھ دیا کہ یہ جو تمہیں میسج دے رہا ہوں اس کی وجہ سے میرے پہ یہ احسان کرو کہ اگر جنگ ہوئی تو میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہنا. آ گئی نا محبت اپنے بچوں کی. اور یہ خط انہوں نے دے دیا, کسی کو بھیج دیا, اللہ کے نبی کو وہی کے ذریعے پتہ چل گیا. آپ نے حضرت علی اور ساتھ ایک دو اور صحابہ کو بلایا, کہا جاؤ روخہ کے مقام پر ایک عورت تمہیں ملے گی, اس کے پاس خط لے کے آؤ. اور حقیقت میں وہ ایک عورت تھی, سارہ کہتے ہیں اس کا نام تھا. غزوہ بدر کے بعد وہ مکہ سے مدینہ آ کے موو ہو گئی بھی تھی, یہ کہہ کر کے سارے سرداروں کو تو اپنے مار دیا, شرابے پیتے تھے اور ہمارے حسن سے فائدہ اٹھاتے تھے, اب ہم نے مکہ میں کیا رہنا ہے, بے روزگاری, آپ ہمیں مدینہ میں جگہ دیں. اللہ کے نبی نے کہا رہ لو. لیکن اصل میں وہ جاسوس تھی, ادھر کی خبریں ادھر لے کے جاتی تھی. وہ عورت روخا کے مقام پہ پہنچ ملی. حضرت علی کو دوسرے ساتھی نے کہا بھی کہ ذرا آہستہ چلے, ہو سکتا ہے وہ عورت کہیں ادھر ادھر مل جائے. کہا نہیں, اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی نے جو مقام کہا یہ وہیں ملے گی. اور وہی وجہ, وہاں گئے تو عورت موجود, کدھر جا رہی ہو؟ کہتی ایسی بہانہ بنایا کچھ. کہا تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ کہنے لگی کوئی خط نہیں. کہنے لگے خط دے دو, نہیں تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے. تھوڑا تھرٹ کیا, بالوں کے اندر سے چٹیاں میں گندا ہوا خط اس نے نکال دیا. اور وہ خط کیا تھا؟ وہ تو خاطب نبی بلتا کے خلاف ایک خانہ جنگی کا ثبوت تھا, خط پورا لکھا ہوا تھا, خاطب نبی بلتا کی وجہ طرف سے کفار مکہ. پکڑا خط, واپس اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے, بات پھیل گئی. عمر فاروق کہتے اللہ کے نبی اجازت دے میں خاطب نبی بلتا کی گردن کاٹوں, کیونکہ جنگی راستہ کوئی چھوٹی بات بھی نہیں تھی. کہا نہیں عمر, صبر, بلا اس کو. یہ دیکھیے اللہ کے نبی کا حلم, علم اور حلم جمع کریں پھر انتظامات اچھے گزرتے ہیں. ہم ایک چیز پہ رہتے ہیں دوسری پہ پیچھے ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا پہلے ان کی بات تو سنو. جب خاطب آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں سچ بتاؤں, میرا دل میں ایمان بھی ہے اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ مکہ پہ حملہ کریں گے تو فتح آپ کو ہی ہوگی, لیکن میں نے یہ صرف اس سوچ کے ساتھ کیا. سچ بول دیا انہوں نے, بات سچ تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. ان کا واقعہ تھا. لیکن آپ یہ ساری بات کے بعد جو بات سمجھیں کہ تمہارے رشتے دار تمہارے کام نہیں آئیں گے. سب سے مشکل جہاد جو خواہشات کے جہاد کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا, وہ رشتے داریوں کا جہاد ہے. لوگ تلواریں بھی اٹھا لیتے ہیں, تیر بھی اٹھا لیتے ہیں, مال کا جہاد بھی کر لیتے ہیں, نفس کے ساتھ بھی کئی قسم کی کشتیاں کر کے ہم اس کو سلا ہی لیتے ہیں, لیکن جہاں رشتے آتے ہیں وہاں پھنس جاتے ہیں. یاد رکھیے, آپ اور میں اللہ کی رسی کو جب تھامتے ہیں نا, تو ہمیں اس رسی کو تھامے تھامے اپنے رشتے داروں کو خوش کرنا ہے. وہی تصور میں لے آئیے کہ اوپر سے رسی لٹک رہی ہے, میں نے وہ رسی نہیں چھوڑنی, نیچے میری بہن آتی ہے تو اس کو بھی پکڑ لوں گی, ہاتھ میں خالہ آئے گی, پھپھو ہے, رشتے دار ہیں, بھائی بہن ہے, شوہر بیوی سب کو لے آؤں گی. جہاں مجھے شک پڑے کہ ان کو اوپر لاتے ہوئے میری رسی اللہ کے ہاتھ اللہ کے والی رسی چھوٹ جائے گی, تو ان کو چھوڑ دیں. یہی پیغام ہے. اور آج ہم میں سے کتنے کم لوگ ہیں جو اس بات پہ اپنے آپ کو لیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب ایک اور مثال, پہلا واقعہ خاطب نبی بلتا کا, اب دوسرا مثال تو ابراہیم کی, کہ دیکھو تم رشتہ داروں کا نام لے کر کیا کچھ کرتے ہو اور وہ نبی تک کیا کر گئے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا, ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہے. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہوگی اور بیر پڑ گیا. 3 سیکنڈ کا تدبر, کیا میں بھی اپنے رشتے داروں کی غلط رسموں کو دیکھ کر یہ کرتی ہوں؟ ہم تو اس سے پہلے ہی اور آگے بڑھے ہوتے ہیں, ان سے بھی آگے ہوتے ہوں. کہ جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. یہ دیکھیے خوبصورت نقطہ, رشتے داروں کو نہیں چھوڑنا, ان کی غلط چیزوں کو چھوڑنا ہے. تم اللہ پر ایمان لاؤ تو تم ہمارے سب سے پیارے ہو. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا. وہی جو دعا پیچھے ذکر ہوا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ دعا تو بس ایک وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہہ دی تھی, ورنہ ابراہیم اپنے مشرک باپ کے طریقوں سے محبت نہیں کرتے تھے, تو لہٰذا وہ تو ایک الگ تھی. اللہ سے آپ کے لیے کچھ طلب کر لینا میرے بس میں نہیں. ہائی لائٹ کریں, نبی کہہ رہا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اللہ سے آپ کے لیے وہ چیز مانگ لوں, چونکہ آپ مشرک ہیں تو میں کیسے مانگوں. اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا بھی تو یہ تھی. ہم بھی یہ ساری دعائیں یاد کر لیں. اگر ہم ایسے سارے تھریٹ میں آ جاتے ہیں نا تو مانگے کہ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تیرے ہی پر بھروسہ کیا، وعلیک نبنا وعلیک المصیر، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا. جب کبھی رشتہ داری کا کوئی معاملہ سمٹے نا تو یہ دعائیں مانگ لیں اللہ سے. اور تیرے حضور ہمیں پلٹنا ہے، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا. کیسے فتنہ بنتا ہے انسان کافروں کے لیے؟ اپنے دین سے عمل چھوڑ کر. وہ ہنستے ہیں، کہتے دیکھا یہ ہے سارے، سارا پول کھل گیا، ان کا اتنا ہی دین تھا بس، سارا اثر رمضان کا پانی ختم ہو گیا، اور اب جب شادیوں کے دن آئیں گے تو ہم سب کے اوپر بھی لوگوں کی نظریں ہوں گی کہ یہ کیا کرتی ہیں. فرمایا اور اے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. لقد کان لکم فیہم اسوہ، انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ روز آخر کا امیدوار ہو. تو رول ماڈلز ان کو مانو، دوسروں کو نہیں. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ تعریف کیا گیا ہے. ہم کہتے ہیں ہائے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر دین، پھر میاں ناراض ہو گئے، پھر شادی نہ کر لیں دوسری، اور بچے کہیں دوسری ماں ہی نہ لے آئیں گھر میں. کتنے اندیشے شیطان لگاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں وعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے ان اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا اور غفور رحیم ہے. کتنوں کو یہ آج سمجھ آ گئی ہے. ہم اس خوف سے رشتہ داروں کو ناراض نہیں کرتے نا کہ ہم سے ناراض ہوں گے، تو اللہ کہتے ہیں آج تھوڑا سا رسک لے لو، کل یہی رشتہ دار تم سے پیار کریں گے. یہی شوہر جو ساری زندگی تمہاری نہیں سنتے تھے، تم کہو گے اس کو کیا ہو گیا ایک دم. اصل میں ہم نے یہ جھٹکے نہیں دیے ہوئے، ایک دو جھٹکا دے کے دیکھے یا تو محبت کھل جائے گی یا بغض کھل جائے گا. اور اگر آپ کی جڑیں مضبوط ہیں ماشاء اللہ 20-25-30-40 سال کی زندگی کی، تو وہ کہیں نہیں جائیں گے. ان کو بھی پتا ہے کہ اب ان کو بھی کسی نے لڑکی نہیں دینی. اس لیے ہر وقت یہ اندیشہ نہ رکھا کریں کہ شوہر بھاگ جائیں گے اور ہم بھاگ جائیں گے. کوئی کہیں نہیں جاتا، یہ تو بس اللہ ہی جو گھر جوڑتا ہے تو گھر جڑتے ہیں، لیکن غلط چیز پہ کمپرومائز کر کے رہنا یہ جرم ہے. یہ تو اگلے کو بھی اور مضبوط کرنا ہے. پھر کہا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اب کچھ نیوٹرل لوگ ہیں، نہ نیک ہیں نہ بد ہیں، ان سے کیا کریں؟ اس کا اشارہ ادھر، اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. یہ کون سے ہمارے رشتہ دار ہیں؟ ہمیں نہیں مجبور کرتے، کچھ بھی کرتے رہیں بس آپ کے ساتھ برے نہیں، تو کہا آپ ان سے ملو جاؤ، بلکہ اچھے کہ تمہارا ان کو ملنا آہستہ آہستہ ان کو بھی بدل دے گا. اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یہ اللہ ہمیں روک رہا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. صاف ہے، کون کہتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی باتیں؟ ایک ایک لفظ تو سمجھ آتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سورت کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ عورتوں کا امتحان ہے، اسی وجہ سے یہ سورت گھومتا ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سورہ حدیبیہ جب ہوئی تو اس میں ایک شرط کیا تھی؟ کہ مسلمانوں کا کوئی شخص اگر اسلام چھوڑ کر کفر پہ آ جائے، مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر کوئی کفار کا شخص مسلمان ہو کے آئے تو مسلمان اس کو نہیں رکھیں گے، واپس کریں گے. بڑی ون سائیڈڈ شرط تھی. اللہ کا حکم دیکھیے کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اس وقت تو لکھا تھا رجال، مرد، لیکن اس کے بعد جو واقعہ ہوا کہ مکہ سے کچھ عورتیں مسلمان ہو گئیں، اور جب مسلمان ہوئی تو ہجرت کر کے مدینہ آئیں، تو مکہ والوں نے ایک شوشہ اٹھا دیا. دیکھو دیکھو دیکھو، آپ نے تو کہا تھا کہ جی مسلمان ہوں گے تو چھوڑیں گے نہیں. اب ایک ایشو اٹھتے نا، آپ سوچتے ہیں کہ آج اسلام کے ایشوز اٹھتے ہیں، اس دور میں اس سے زیادہ اٹھتے تھے، تب تو نبی موجود تھے، آج تو ان کے نام سے لوگوں کو چیڑا ہے نا، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا معاہدہ کھول کے دیکھ لو کیا ہے. جب معاہدہ کھول کے دیکھا تو اس میں رجل کا شخص نام تھا، کہ مرد کوئی آئے گا. تو آپ نے کہا مرد کی بات ہے تو عورتوں کی تو بات نہیں ہے، تو کہا عورتوں کو آنے دو. یہ اب اشارہ ہے، اب وہ عورتیں آتی جا رہے، وہ کسی کی بیوی تھی، کسی کی کچھ. اب دیکھیں اسلام کیسے آنا پائی کا حساب چکاتا ہے. میں تو ان آیتوں کو پڑھ کے دل چاہتا ہے سجدہ کروں کہ اللہ نے ہمیں اس کتاب سے جوڑا ہے جو ہر ایک کا حق دیتی ہے. اپنے لفظوں میں سمجھ نہیں ہو سکتا، ترجمے میں بات واضح نہ ہو، کہ اب وہ عورتیں وہ کسی کے نکاح میں تھی، وہ مرد کافر ہیں. اب ایک تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا جب کفر سے اسلام پہ آ گئی, اب کیا کیا جائے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب یہ عورتیں مدینہ میں آ رہی ہیں نا تو اب مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ وہ حق مہر جن کے مردوں نے دیے ہوئے تھے ان کو وہ مسلمان ان کے مردوں کو دے دیں. اب وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کبھی ایسا معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی مسلمانوں کی عورت کفر پہ چلی جائے تو وہ کفار کے پاس جائے تو اس کا مرد پھر اس کو اور اس کا مرد اس کو دے گا. آپ یہ دیکھیے گا ذرا کتنی اس میں ٹریڈنگز ہو رہی ہیں. اور اگر کوئی نہ دینے والا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. یعنی کفر پہ مرد جو ہے ان کے بھی حق اسلام کہہ رہا ہے کہ ان کو دو. اللہ کا معاملہ الگ ہے لیکن دنیا کا معاملہ الگ ہے. اور ساتھ یہ ڈر بھی تھا کہ یہ عورتیں کہیں کہ سپاہی بن گئے یا غداری کر کے نہ آ جائیں تو کہا ذرا ان کا امتحان تو لے لو اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. کیوں بھائی؟ ایک عورت مومن ہے اب ایک کافر شوہر کے پاس ڈالیں گے تو کیا کرے گا؟ اس کا قتل ہی کر دے گا نا, یا اس کو اسلام سے پلٹائے گا. تو کہا یہ نہیں کرو, نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہے. کیونکہ طیبات للطیبین. دعا کیجئے کہ جو جوڑے آج بے جوڑ ہیں اللہ ان کو دونوں کو دین پہ کرتے ہیں. اب دیکھیے وہ ٹریڈنگ جو ہو رہی ہے جو آپ کو بتائیے اپنے لفظوں میں. ان کے کافی شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ ان کو پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی جب حق مہر دے دیا ادھر سے نکاح ٹوٹ گیا, اب مسلمان مردوں سے ان عورتوں کے نکاح ہوں گے جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کرو. اب بھی ان عورتوں کو مہر دیے جائیں گے اور تم بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. یعنی خدا نہ خواستہ اگر کسی کی بیوی کافر ہو جائے تو جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم ان سے واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لے. سمجھ آ گئی؟ ٹریڈنگ ہوگی. یعنی اس کی بیوی کافر ہو گئی ہے تو یہ اس مرد کو جا کے حق مہر دے دے گا جس کی بیوی مسلمان ہو کے ادھر آ گئی ہے. سبحان اللہ, کوئی دے سکتا تھا یہ شریعت؟ یہ اللہ کا حکم ہے, کوئی انسان یہ قانون بنا نہیں سکتا. آج اللہ سے دعا کیجئے ہم مسلمان ان قوانین کو پوری شان کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کریں. کیا لا دوست لوگ پڑھ کے آتے ہیں چار چار دس دس سال میں. جس نے کتاب کا لا پڑھ لیا اس کو تو جو سمجھ آ جائے گی وہ تو دوسروں کو نہیں آ سکتی. اور اس پہ اتنے فقہی ایشوز ہیں جس کی ابھی بالکل ضرورت نہیں, لیکن بس شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے دین میں رکھا. فرمایا حکم و بہینہ کم, وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کچھ کفار سے واپس نہ ملے, اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان تو انصاف کا کام دامن رکھتے ہوئے ان کو تو دے دے لیکن کافر وہ تو نہیں دیتے اپنی بیویوں کے, تو کیا ہو؟ تو فرمایا جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو. سمجھ آ رہے؟ جس کو پاکستان میں نہیں کہتے حوالہ کر دو. مثال ہے کہ آپ نے یہاں پاکستان پیسے بھیجنے ہیں تو پاکستان والا کوئی کہتا ہے اچھا تم ادھر فلاں کو دے دو میں ادھر فلاں کو دے دیتا ہوں. یہ بات ہو رہی ہے کہ اب تمہاری بیوی کا وہ نہیں دے رہے تو اب ادھر کسی اور کی بیوی کا جس کا تم نے مکہ میں بھیجنا تھا مکہ میں بھیجنے کی بجائے ادھر ہی مدینہ میں اس شوہر کو دے دو جس کی بیوی کافر ہو گئی ہے. سبحان اللہ. یہ تھوڑا سا پھر پڑھتے ہیں. اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیوے مہروں کے برابر ہو. اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لاتے ہو. انسانی معاملات میں اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے اور اللہ میں کبھی نہ پکڑنا. اب جو بیت میں اللہ کے نبی الفاظ لیتے تھے اس کا اشارہ ہے, یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات, اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی, چوری نہ کریں گی, زنا نہ کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی, اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کے بہتان کھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی, تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. دیکھیے بیعت لینے کی باتوں میں کیا چیزیں, چوری تک اس میں آ رہی ہے, زنا, اولاد کا قتل, ابارشن نہیں کرواؤ گی. اس سے دیکھیے اسلام کتنا پریکٹیکل ریلیجن ہے. اللہ کے نبی کیسے بیعت لیتے تھے؟ کیا ہاتھ میں ہاتھ لیتے تھے عورت کے؟ نہیں, آپ پردے کے پیچھے ہوتے تھے اور اشارے سے بات ہوتی تھی. ایک دفعہ ایک عورت نے پردے کے اندر سے ہاتھ اپنا اندر کر دیا, اس کا خیال تھا کہ شاید اللہ کے نبی اس کا ہاتھ ٹچ کریں گے, تو آپ نے منہ پھیرا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھتا. تو کہاں پھر آپ شیک ہینڈ کریں کیونکہ آپ باس ہیں اور آپ سیکٹری ہیں اور آپ فلاں ہیں. اسلام میں آتا ہے کہ کسی مرد کا کسی عورت کو ہاتھ ٹچ ہو یعنی اس طرح شیکن تو جلتے ہوئے انگارے کے پکڑنے سے زیادہ نقصان دہ. اسی سے تو پھر غلطیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو کہیں بھی اجازت نہیں ہے کہ ایک مرد عورت کسی نام پہ بھی کسی عورت کو ٹچ کرے. کتنی بے تکلفی ہو جاتی ہے بعض دفعہ جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. کبھی کبھی آپ ایک کپڑا پکڑتے, یعنی جیسے آپ مثال لیجئے کہ یہ کپڑا ہے, تو اللہ کے نبی اس طرح ایک لمبا سا چادر سی کر لیں, تو اللہ کے نبی ایک کپڑے سے پیچھے ادھر سے پکڑ لیتے اور عورت ادھر سے پکڑتی تو بہت ہو رہی ہوتی. کبھی کبھی اللہ کے نبی پیالے میں پانی ڈالتے, اس میں پہلے آپ اپنا ہاتھ ڈال دیتے, یعنی کچھ اثر چلا گیا, اس کے بعد وہی پیالہ ادھر بھیجا جاتا تو وہ عورت اس میں ڈالتی. اتنا اہتمام ہے اسلام میں عورت اور مرد کی ٹچنگ اور اس کی سیگریگیشن کا, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ ساری بیعت لی جاتی تھی تاکہ یقین ہو جائے کہ یہ سچے دل سے اسلام میں آئی ہیں اور یہ کوئی دھوکے باز نہیں ہے. اور ان ساری باتوں کو کرتے ہوئے حقیقت میں وہ زبان میں اقرار بھی کرتی تھی. اور آج کے دور میں ظاہر ہے کہ بیعت نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی نہیں ہے اور امام وقت کے ساتھ بیعت ہوتی ہے. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آخری آیت کو پہلی آیتوں سے جوڑ لیجئے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا, جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہو گئے جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے مردے مایوس ہو گئے. یعنی کافر جنت میں جانے سے اسی طرح مایوس ہے جس طرح کے قبروں کے اندر سے مردوں کو دنیا میں آنے کی مایوسی ہے. تو کتنا اسٹرانگ میسج تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے.